اقرأ الفاتحة.
بسم الله الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر بأن تعتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. صلوات على محمد وعلى آله. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے لائق تعریف عباس کو خلق فرمایا، اور تمام حد گئے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی آغوش نے صاحب کمال عباس کی تربیت کا حق ادا کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم مصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بصقره مأولیه الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. اے خدا ہمیں نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خدا کا لطف و کرم ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ موقع عطا کیا، یہ مواقع نصیب فرمائے کہ ذکر عباس علمدار کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اس کی آج آخری نشست. انشاءاللہ کل سے تو آپ کی خدمت مقدس میں عالم باعمل خطیب باہنر تشریف فرما ہوں گے، اور بہرحال طالب علم کا انداز طالب علم کا رہتا ہے، سامعین کا انداز یقیناً اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ طالب علم سے غلطی ہو سکتی ہے. خدا کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ کہ خدا وہ ذات ہے کہ غلطی ہو جانے پر انسان کو شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ توبہ کی صلاحیت عطا کرتے ہوئے شرف قبولیت بھی خود ہی عطا کر دیتا ہے. تو اب میں یہ کہہ کر گفتگو تمام کروں گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انشاءاللہ پھر زندگی رہی اور آپ کی سماعتوں نے طلب کیا حضرت عباس علمدار کے ذات کے بارے میں اور مزید پیاس کو تو پھر گفتگو اسی موضوع پر ہوگی، فی الحال تو رخصت کا وقت ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا بیان سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 189 کو سرنامہ کلام میں رکھا تھا، یہ کیوں؟ بہت ساری آیات ہو سکتی تھیں، خاص انتخاب کیوں کیا تھا کہ سورہ مبارکہ البقرہ کی اس آیت میں خدا نے اعلان کیا کہ نیکی اس بات کا نام نہیں کہ تم گھروں کے پچھلے دروازے سے داخل ہو جاؤ، لفظ دروازہ بھی نہیں ہے، پچھلے حصے سے داخل ہو جاؤ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا جائے۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ معرفت سرکار سید الشہداء، ایک بہت عظیم تر ذمہ داری میری بھی اور آپ کی، حسین کہنا تو ہے، حسین سمجھنا بھی تو ہے، تو کہنا تو ماں نے سکھا دیا، سمجھائے گا کون سوائے عباس کے؟ حسین کہنا تو ماں نے سکھا دیا، اور اس وقت سکھا دیا، سلام ہو ہمارا ہماری ماؤں پر کہ ماں نے اپنا نام نہیں سکھایا، اپنے بچوں کو حسین کا نام سکھا دیا۔ تو اب حسینی تو بنایا ماں نے، حسینیت کو بچا کے کون رکھے گا؟ ہمارے اذہان میں، معرفت کے باب میں سوائے دروازے حسین کے عباس کسے اور کیا تعریف کی جائے؟ کہ معرفت کے شہر کو اگر حسین کہتے ہیں، علم کے شہر کو اگر رسول کے بعد حسین کہتے ہیں، تقوی اور تقدس کے شہر کو اگر حسین کہتے ہیں، تہجد اور زہد کے شہر کو اگر حسین کہتے ہیں، تو اس شہر کے در کو عباس کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے یہ آیت کا انتخاب تھا کہ گھر اور گھر کا دروازہ، تو گھر تو بہت دور ہے ابھی ہم گھر کے دروازے پر، اور گھر کا دروازہ ایک اور آج معرفت کا جملہ آپ کی خدمت میں کیفیت یقین سے پیش کروں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علامہ دربندی مرحوم، کتاب کا نام اسرار الشہادہ، جو آپ کے لکھے ہوئے مقتل کے عنوان سے بھی معروف ہے، اس میں ایک ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں، غالباً ان کا زمانہ وہی ہے جو مرجع تقلید شیعان جہان حضرت شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ کا زمانہ ہے، علامہ دربندی اور شیخ انصاری۔ شیخ انصاری بہت بڑی شخصیت، جیسے آج کے دور میں ابو القاسم آیت اللہ خوئی کی علمیت پر ابھی تک کسی اور مرجع کے لیے قبول کیا جانا علماء کے لیے ممکن نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے مرجعیت تو ہے، عالمیت کی وہ منزل جو آیت اللہ خوئی نے حاصل کی ہے، اب تک وہاں پر موجودہ مراجع علماء کے الفاظ کے اعتبار سے جو فیصلہ کر سکتے، ہم تو فیصلہ قبول کرنے والوں میں، کرنے والے دوسرے لوگ ہیں۔ اسی انداز سے شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ، تو علامہ دربندی مرحوم نے جب ملاقات کی، ملاقات کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، جملہ کہنے لگے کہ اگر آپ اس طرح سے روضہ سرکار سید الشہداء روضہ عباس علمدار پر تشریف لائیں کہ دہلیز کو چومیں، تو ہم آپ کی اتباع میں اس عمل کو انجام دیں گے اور آپ کا عمل تمام شیعان جہان کے لیے باعث تقلید ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ میں روضہ حسین پر جانے سے پہلے روضہ عباس کی دہلیز کو خود چومتا ہوں، اور اس کیفیت میں چومتا ہوں کہ عباس کے روزے کی دہلیز کو چومنا 14 معصومین کی دہلیز کو چومنے کے برابر ہے۔ کتنی گہرائی ہے اور کہاں تک آپ اس سمندر میں اترے وہ الگ بات ہے. ایک بہت بڑی علمی شخصیت کا روضہ عباس کے در کی چوکھٹ کو چوم کر سمجھتا ہوں کہ میں نے دروازے کی چوکھٹ چوم لی ہے. دروازہ حسین نہیں عباس, خالی دروازہ حسین نہیں عباس, دروازے چہاردہ معصومین ہیں. ہمیں ان کے اس جملے سے تھوڑا سا معرفت کا ایک حصہ آگے ملا. ہم خالی باب حسین کہہ رہے تھے, وہ کہتے باب حسین نہیں, باب حسین تو ہیں عباس آج کے لوگوں کے لیے, چہاردہ معصومین کے لیے دروازوں کا ان کے وسیلے چہاردہ معصومین میں عباس کی چوکھٹ کو چومنا جیسے چہاردہ معصومین کی چوکھٹ کو چوم لیا. اور اس کے بعد ابھی جملہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یا روایت نہیں ہے جیسے کہ یہ جو بیان کیا روایت نہیں تھی, عشق تھا مولا عباس سے. صاحبان علم صاحبان تقویٰ کا عشق مولا عباس سے. کیا کوئی بے عمل بے ادب نماز کو چھوڑ دینے والا گناہوں سے محبت کرنے والا کیا معرفت عباس سمجھے گا؟ معرفت عباس سمجھنے کا حق اس کو ہے جو خود تقوی کی طہارت کو حاصل کرے پھر عباس کو پہچانے. تو مولا عباس کے حوالے سے ایک جملہ اور سن لیجیے کہ مولا عباس علیہ السلام کی آرزو ہے, ایک آرزو ہے, اور کیا آپ اپنی ساری آرزوئیں مولا عباس سے منوا کر کیا ایک آرزو مولا عباس کی مانیں گے؟ جی نہیں, ماننا پڑے گا. نہیں, یہ تو کمال ہے. حج واجب ہے, زیارت مستحب ہے کہ تاکہ پہچانا جائے یہ کون مجبوری میں حج پر جاتا ہے کون محبت میں زیارت پہ آتا ہے. حج واجب ہے, زیارت واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے اہمیت کے لحاظ سے واجب کہا جا سکتا ہے لیکن فقہی اعتبار سے واجب نہیں ہے. یہ ایک امتحان ہے عشق و محبت کا کہ وہاں جانا مجبوری ہے یہاں جانا ضروری ہے. حج پہ جانا مجبوری ہے ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا, اور کربلا جانا ضروری. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب مجمع کا خاموش ہو جانا عجیب سی بات ہے کہ بہرحال میں نے پوچھا کہ آپ نے ساری تمنائیں مولا عباس سے منوانی ہیں, آرزویں, ایک آرزو مولا عباس کی بھی ہے, مانیں گے؟ اور یہ ان لوگوں سے ہے کہ جنہیں کبھی زندگی میں کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے. یہ ان لوگوں سے ہے جنہیں زندگی میں کبھی کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے. فرماتے ہیں میں اور کچھ نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ تم روضہ سرکار سید الشہداء پر جا کر عباس کی طرف سے زیارت پڑھ لینا. میں نے جملہ کہا اور آپ نے سن لیا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کو سلام کرنے کے لیے کوئی جائے اور جا کر سرکار سید الشہداء کو سلام پیش کرے اور کہے یہ سلام مولا عباس کی طرف سے پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ زیارت حسین سے عشق کی حد تک محبت تھی مولا عباس کو. اللہ اکبر, جس کی آنکھ کھلے تو حسین, آنکھ بند ہو تو حسین, وہ کیوں نہ چاہے گا زیارت حسین. تو اب جس کو بھی خدا کربلا بلائے, بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, میں نے کل خود اس کیفیت کو یاد کرتے ہوئے دعا مانگی تھی کہ اسباب نہیں ہوتے, کہاں سے آئیں گے پیسے, ویزے کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل ہیں, میں نے ایک منت مانی کہ مولا عباس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آپ کے آقا کو سلام پیش کیا جائے بلوا لیں. ٹھیک, تو یہ ذرا سی بات تھی تمہید کی منزل پر, اور ابھی تو القابات و کنیتوں کے مسائل باقی ہیں اور پھر عصمت کے کچھ شگوفے بیان کر کے عالم کی تاریخ پر واپس آنا ہے, اور جتنا آج بیان ہوا ہوا اس کے بعد پھر جب زندگی ہوگی تو بیان ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک, کل میں نے ایک کنیت بیان کی تھی مولا عباس کی, ویسے تو آپ نے بہت ساری سنی اب تک ان 10 دنوں میں. حضرت عباس علمدار کی ایک کنیت جو کل بیان ہوئی اس کا ایک اور ترجمہ ایک اور انداز بھی. ابو السارا کسی نے لکھا اس کو سے سے, اور کسی نے لکھا ہے شین سے, اور آج لفظ شین موضوع ہے ہمارا. ابو الشارا, الف لام شین الف رے گول تھے, ابو الشارا. ابو کا معنی تو آپ کو معلوم ہے, اور کیوں معلوم نہ ہو تراب سے بن کر بھی بو تراب کو نہیں جانتے. بدبخت ہیں وہ جو تراب سے بن کر بو تراب کے ہی خلاف بولتے ہیں, خوشبخت ہیں وہ جو تراب سے بن کر بو تراب کو چاہتے ہیں. تو بو کا مطلب تو آپ کو واضح ہے نا, ابو. اشارا کیا ہے؟ ابو اشارا, شارا کہتے ہیں ایسی شخصیت کو کہ جس کے نام کی قسم کھائے اگر جھوٹا تو فوراً یا جلے یا مرے یا غرق ہو یا ختم ہو یا ہلاک ہو. ابو الشارا کا مطلب یہ کہ وہ شخصیت کہ جس کے نام کی جھوٹی قسم, جس کے نام کی قسم کوئی جھوٹا انسان, یوں کہہ لیجئے اس کے نام کی قسم کوئی جھوٹا انسان نہیں کھا سکتا, وہ قسم کھا لے گا سرکار سید الشہداء کی, وہ قسم کھا سکتا ہے سرکار ختمی کی مرتبت کی, قسم کھا سکتا ہے خدا کی, لیکن ان میں کوئی شخصیت ابو الشارا نہیں ہے. عباس مگر ابو الشارا ہے, اور خدا نصیب کرے پھر کربلا مولا کی زیارت میں وہ عراق کے رہنے والوں کا انداز محسوس کریں کہ مولا عباس کی کیا اہمیت ہے کہ مولا حسین کے نام پر وہ جو چاہیں آپ کو کہہ دیں گے. جب بات مولا عباس کی آئے گی تو مولا عباس کے نام پر لرستا ہے, لرستا ہے عارف, اسے معلوم ہے کہ ابو الشارا یہ ہیں, وہ تو کریم مولا ہیں, ان کے نام پر تو ہم صلوات پڑھے محمد والے محمد کریم مولا. اور ایک اور کنیت کنیتوں میں سے, اور یہ کنیت تھوڑی سی ایسی کنیت ہے کہ جو کچھ سخت ہے, یہ کنیت ہے ابو رأس الحار. ابو رأس الحار, ابو کا مطلب واضح, راس کہتے ہیں سرمایہ کو, راس المال سرمایہ اصل مال. رأس الحار کا مطلب ہار کہتے ہیں گرم کو. اللہ اکبر, عباس علمدار کی مزاج کی جو گرمی ہے, جو آپ کی شجاعت کا خاص طور امتیاز ہے, اس کی مناسبت سے آپ کی ایک کنیت یہ کہ ایسی گرمی ہے مزاج میں کہ یا قہر خدا قیامت میں یا قہر عباس دنیا میں. ابو رأس الحار, ٹھیک, تو ترجمے کی حد تک تو آج یہ دو کنیتیں مکمل ہو گئیں. القابات میں کچھ القابات کل بیان کیے تھے, ایک لقب آج بیان کر دوں جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور اسی لقب کو امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو معصومین, اپنے اپنے انداز سے زیارت تعلیم دیتے ہوئے مولا عباس کو یاد کیا اس لقب کے ساتھ، اور وہ لفظ ہے، وہ لقب المواسی، فنعم الاخ المواسی، کتنا بہترین ہے بھائی المواسی. مواسی کا ترجمہ کرنے سے پہلے غور کیجئے کہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ مولا عباس کی کیفیت کیا رہی اور کیسا بھائی تھا. کہ تاریخ میں کسی بھائی کو، ہاں ایک بھائی ایسا ہے اس پر بھائی کو ناز تھا بھائی کی محبت کے لیے، وہ بڑے بھائی تھے محمد، چھوٹے بھائی تھے علی، اور اسی انداز سے بڑے بھائی ہیں حسین اور چھوٹے بھائی ہیں عباس. عباس کے اور بہت بھائی ہیں مگر خود عباس کے بھائیوں میں کوئی عباس جیسا نہیں ہے. بلکہ بہت سخت جملہ ہے، آپ کی خدمت میں بیان کروں، بہت عظیم القدر شخصیت شیخ الطائفہ طٰہٰ نجفی کہتے ہیں کہ اس بات کا یقیناً انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ مولا عباس علیہ السلام کی ذات کو غیر معصومین کے ساتھ نہ لکھے. مولا عباس علیہ السلام کی ذات کو جب بھی لکھے معصوم کے ساتھ لکھے. دلیل چاہیے؟ دلیل تو آپ نے دو دن سن لی نا، ایک اور سن لیجیے. اس دلیل کا تعلق مولا عباس علیہ السلام کے جسم مقدس سے ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، علم بھی ہے کہ معصوم کو ہمیشہ معصوم دفن کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ معصوم کو غیر معصوم دفن. آپ مجھے بتائیں مولا عباس کو کس نے دفن کیا تھا؟ اگر عصمت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ معصوم کو معصوم دفن کرتا ہے، تو دو ہی جملے مولا سیر سجاد کے، جب اپنے بابا کو اٹھایا دفن کرنے کے لیے تو بنی اسد کے لوگوں نے چاہا تھا کہ آپ کا ہاتھ بٹائیں، روک دیا، فرمایا خبردار تم ہاتھ نہ لگانا، کوئی اور ہے جو میری مدد کر رہا ہے. اور بالکل یہی جملے تھے جب اپنے چچا کی لاش کو اٹھایا. بنی اسد کے زمیندار آگے آئے تھے کہ ہم آپ کی امداد کرتے ہیں، فرمایا خبردار تم ہاتھ نہ لگانا، کوئی ہے جو میری امداد کر رہا ہے. ٹھیک ہے کہ معصوم نے غیر معصوم کو بھی دفن کیا ہے، لیکن معصوم کو ہمیشہ معصوم نہیں دفن کیا. غیر معصوم کو معصوم بھی دفن کر سکتا ہے اور غیر معصوم بھی کر سکتا ہے، لیکن معصوم. تو حضرت عباس علمدار کی عصمت پھر بھی ابھی تشنا ہے. پھر باتیں اگر زندگی رہی اور خدمت کا آپ کی موقع ملا تو بیان ہوں گی، چل بسے تو اپنا سلام آخر. ٹھیک، تو کیا مواسات ہیں؟ مواسی کسے کہتے ہیں؟ مواسات کی چار قسمیں ہیں. مواسات کہتے ہیں ہمدردی کو، مواسات کہتے ہیں جانساری کو، مواسات کہتے ہیں الفت نیک جذبے کو. کبھی مواسات ہوتی ہے علم کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی زبان کے اعتبار سے، اور کبھی جان کے اعتبار سے. چار، کسی کو مال کی ضرورت ہے تو آپ نے مواسات کی مال سے، کسی کو ضرورت ہے علم کی آپ نے مواسات کی علم کے اعتبار سے، کسی کو ضرورت ہے زبانی الفاظ کی تسلی و تشفی کی آپ نے مواسات کی زبان کے اعتبار سے، کسی کو ضرورت ہے آپ کی عملی مدد جان کی، سب سے آخری منزل ہے اپنی جان بھی ہمدردی میں کسی کے لیے دے دینا. اب نہ تو سرکار سید الشہداء کو مواسات بالمال نہیں، مواسات بالعلم نہیں، مواسات بالالفاظ جی، الفاظ کی مواسات سرکار سید الشہداء کو چاہیے تھی، خود مانگی آپ نے. بھیا ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، اس کا نام مواسات لفظی. آپ نے نہیں فرمایا علی اکبر سے بیٹا ایک بار بابا کہہ دو؟ اپنے بھتیجے قاسم سے آپ کی تمنا یہ نہیں ہے کہ ایک بار چچا کہہ دو. بات کیا ہے کہ وہ تو چچا کہتا ہی تھا، اکبر تو بابا کہتے ہی تھے. کمال عشق یہ ہے، عباس نے کبھی زندگی بھر حسین کو بھائی نہیں کہا. اور میں سمجھتا ہوں شاید مواسات بدن اور جان سے بڑھ کر یہ تھی مواسات، کہ عباس کے لیے جان دینا آسان تھا، حسین کو بھائی کہنا آسان نہیں تھا. اور یاد رکھیے مصائب میں آپ سنتے ہیں سنتے رہیے، فضائل میں سنیں آج، کہ تلواریں عباسی علمدار کے جسم پر، تیر اتنا زخمی ہے جسم عباس، اور پھر سر پر ایسے وار ہوا جیسے مولا کائنات کے سر پہ ہوا تھا. کل کی بات سے اگر آپ کو یاد ہو، جملے مصائب کے لیکن میں مقام بیان کروں مولا عباس کا، وار کہاں پہ ہوا؟ کہ جیسے ہی سر جھکایا تھا، سر جھکایا کیوں تھا؟ اللہ اکبر، جھکایا تھا آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے. اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ عباس کا سر بلند ہو اور کوئی حملہ کر دے. اور یہ بازو بھی جو کٹے ہیں، اس عجیب بات، عجیب مولا عباس کی ذات، کہ کہاں سے بیان روکوں، کہاں مکمل کروں. کربلا کے میدان میں یہ واحد سپہ سالار جنگ ہے کہ جو بغیر سپر لیے ہوئے، سپر نہیں تھی آپ کے پاس. سپر کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے لفظ آسان کے لیے، ڈھال، وہ گول جو ایک توے کی طرح کا ایک وہ ہوتا ہے بچاؤ کا ذریعہ، اس کو ہاتھ میں لے کر جب کوئی تلوار کی کاٹ آتی سے روکتے ہیں، اس کو سپر کہتے ہیں. اور جنگی ساز و سامان میں سپر کی اہمیت، اللہ اکبر، زرہ اور ہے، سپر اور ہے. نہ عباس علمدار نے زرہ پہنی، اس لیے کہ آپ تو ایک مرتبہ تیار ہو کے آئے تھے، امام نے واپس کر دیا کہ جنگ کے لیے نہیں. تو آپ نے سارا جنگی لباس اتار دیا اور پھر سقہ بن کر گئے. سارا جنگی لباس اتار دیا، سقہ بن کے گئے. پہچانی ہے، اس کے پاس سپر نہیں ہے، زرہ نہیں ہے، اور حد تو یہ کہ تلوار بھی نہیں ہے، تلوار نہیں، صرف ایک نیزہ، صرف ایک نیزہ. اور ایک نیزے کی ایسی ہیبت ہے کہ کربلا میں لشکر یزید ایسے دور بھاگ رہا تھا، عباس کا نام ہی کافی تھا، ایک نیزہ صرف. تو کسی نے سامنے سے آ کر اتنا قریب کوئی آ ہی نہیں پا رہا تھا، اور تیر اس زمانے کا ایسا ہتھیار جسے آج کی وہ تمام تر ہتھیار جو دور سے بیٹھ کے استعمال کیے جاتے ہیں، تیر تو کھینچ کے مار دیا، آپ دور ہیں جس سے اس کو آپ نے مارا ہے، کہ وہ اگر آپ سے بدلہ لینا بھی چاہے تو قریب آئے گا وہ آپ کے. اس لیے عباس علمدار کے وجود اقدس پر زخموں کی کیا کیفیت تھی وہ تو بیان نہیں ہو سکتی. شاید کچھ جملے آخر میں آئے مصائب کے لیے، ابھی صرف اتنا بیان کر رہا ہوں کہ تلوار کھانا، تلوار کیسے کھائی؟ کہ پیچھے چھپ کر، چھپ کر. کربلا میں کچھ جھاڑیاں تھیں، کچھ کھجور کے کچھ چھوٹے سوکھے درخت بھی تھے، اور چھپ کر وار کیا گیا, دائیں سے پھر بائیں سے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. اور کمال یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی علم نہیں گرا. علم کی تاریخ سے متصل بات کرتے ہوئے کہ تلواریں چلیں, عباس علمدار علیہ السلام کے لیے جان دینا آسان تھا مگر اپنے آپ کو اتنا بلند کرنا کہ حسین کا بھائی کہہ دیں, شاید ہی مواسات اس سے زیادہ سخت تھی کہ جان تو دینا ہی تھی. اللہ اکبر. اصل منزلت یہ تھی کہ سرکار سید الشہداء نے آخر وقت میں اپنے آپ کو عباس کا بھائی کہلوا دیا تاکہ زمانہ پہچان لے کہ عباس غلام نہیں تھے, حسین کے بھائی تھے. ورنہ اس کے سوا یہ کیسی وصیت, کیسی آرزو ہے؟ اس آرزو کا امام کے آخر وقت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. مواسات تو علم میں ہو, مال میں ہو, زبان سے ہو کہ جان سے ہو, اور عباس علمدار ایسے ہیں مواسات کرنے والے کہ صرف ترجمہ ہی کر رہا ہوں, تفصیل کا تو وقت ہی نہیں ہے. وَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاسِي, بہت اچھا ہے بھائی عباس مولا حسین کا ایسا بھائی جس نے مواسات کر دی ہے. ان جملوں کو زبان معصوم سے ابھی ہم تلاوت کریں گے. مجلس کے بعد آپ سے شرکت کی التماس ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی وہ زیارت پڑھی جائے گی جو مولا عباس علیہ السلام کے روزے پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھی ہے. اور اگر کوئی آپ میں سے سوال کرے کہ روزے میں پڑھی جانے والی زیارت آپ یہاں کیوں پڑھا رہے ہیں, تو قبلہ جیسے زیارت وارثہ یہ یہاں کے لیے نہیں ہے, زیارت وارثہ اصلاً روزے کے لیے ہے. جو وہاں کی زیارتوں میں زیارات مطلقہ سات ہیں, ان میں سے ایک زیارت وارثہ ہے. اور اس اگر پھر بھی اگر کسی جوان کے لیے سوال باقی ہو سن لیجئے, سوچیں کس کا مرتبہ بڑا ہے, شہزادے علی اکبر کا یا مولا عباس کا؟ آج بڑا اہم سوال ہے, اور یہ سوال آپ سے اس لیے کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے بات کو مکمل کیا جائے. کس کا مرتبہ بڑا ہے, شہزادے علی اکبر کا یا مولا عباس کا؟ تو آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ شہزادے علی اکبر خون حسین ہیں, اولاد حسین ہیں, لیکن الفاظ ہیں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. اور فرماتے ہیں اپنے چچا کی منزلت کو بیان کرتے ہوئے کہ میرے چچا کا روز قیامت وہ مقام ہوگا, وہ مقام ہوگا, اس مقام کو دیکھ کر تمام شہداء اس مقام کو دیکھ کر تمام شہداء غبت کریں گے, رش کریں گے. ان تمام شہداء میں علی اکبر شامل ہیں. یہ فیصلہ علماء کا میرا نہیں, میرا کام تو پیش کر دینا ہے. شاید اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو اور تسلی چاہیے تو جو میں نے پڑھا وہ جملہ ریپیٹ کرتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا, یہ حدیث پڑھ چکا ہوں میں سچرے کے اندر, اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرمائیں گے مولا کائنات سے, یا علی جائیے بنت رسول سے پوچھئے کہ امت کی نجات کے لیے روز قیامت امت کی نجات کے لیے کچھ سامان لائی ہیں. اور جب مولا کائنات آ کر سوال دہرائیں گے, بی بی بابا کہتے ہیں آپ کے, یہ کچھ سامان ہے امت کی نجات کے لیے, تو اب یہ جملہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آج خلاصے کے طور پر, کفانا لہذا الامر الیدان المقطوعتان من ابن العباس. اے امیر المومنین، اس کام کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ ہی کافی ہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے، صرف دو ہاتھ اور پوری امت کی شفاعت. تو اکبر پہ لاکھوں سلام ہو، اکبر عباس کے بھی شہزادے ہیں. لیکن کربلا میں سارے منصب امام نے، سارے سوائے ایک صبح کی اذان جو اکبر سے دلوائی تھی، بڑی محبت تھی مولا کو اکبر سے، لیکن سارے منصب کربلا گئے جناب عباس کے لیے. اور ان منصبوں میں ایک منصب علمداری، اور علمداری تک بات آپ پہنچی تو بھائی علم کی تاریخ میں کچھ باتیں کل ہوئی ہیں، کچھ باتیں آج بیان کر دیتے ہیں اگر سماعتوں تک یہ بات مکمل ہو رہی ہو. ہاں، علم کا ترجمہ نشان. علم کی دو قسمیں، اللواء اور الرایہ، رایت. علم کی تاریخ، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جناب شیث علیہ السلام ہیبت اللہ، جب قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا اور ایک طویل عرصے کے بعد شیث علیہ السلام اور آپ کی نسل آگے بڑھی، قابیل کی نسل بھی آگے بڑھی، حابیل کی کوئی اولاد نہیں ہے، حابیل شہید ہو گئے، حابیل کی اولاد نہیں ہے، قابیل کی اولاد ہے. اس روایت کے ذیل میں کہ جناب شیث علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ اب انتقام لو خون حابیل کا. کہ مالک جمع کیسے کر لوگوں کو، لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں خاندان کے، وہ وہاں رہتا ہے، وہاں رہتا ہے، وہاں رہتا ہے. تو اوپر سے پرچم نازل کیا گیا، کہ اسے پرچم کا رنگ تھا سفید. رنگوں کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے. پرچم جو پہلا پرچم، پہلا علم آسمان سے اتارا گیا، اس کا رنگ تھا سفید. اور یہ آخر زمانہ میں جب امام زمانہ اٹھائیں گے تو پرچم کا رنگ ہوگا سفید. پھر وہ رنگ برنگی پرچم کہاں سے آئے، اس کی بات بھی تھوڑی بہت تو آج آئی جائے گی انشاءاللہ. تو پہلا عالم سفید رنگ کا، جبرائیل لے کر نازل ہوئے اور کہا گیا اس کو کسی لکڑی پر یا کسی چیز پر اٹھاؤ، اور جب یہ ہوا میں لہرائے گا. یہ موضوع بھی باقی ہے کہ تکون تھا کہ چوکور تھا، اس کا انداز کیا تھا، اس کے ڈیپ میں جاؤں گا تو باتیں بہت طویل ہو جائیں گی. وہ علم اتارا گیا، حضرت شیث علیہ السلام نے اس علم کو بلند کیا، اور اس علم کو دیکھ کر، سفید پرچم کو دیکھ کر، یہ کیا چیز ہے، ہوا میں ہل رہی ہے، لوگ جمع ہوئے. اور جناب شیث علیہ السلام کی اولاد نے قابیل سے انتقام لیا، قابیل کی اولاد اس کے ساتھ، اور جنگ باقاعدہ ہوئی. آخر جناب شیث کو فتح ہوئی اور قابیل کی اولاد غلام بنی حضرت شیث کے اور ان کی اولادوں کے لیے. یہ پہلی جنگ ہے جو روئے زمین میں لڑی گئی انسانوں کی، اس میں تذکرہ علم کا. پھر یہ علم چلا انبیاء کے پاس، شیث جاتے جاتے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کو دے گئے. یہ علم منتقل ہوتا رہا، شمعیل کے پاس پہنچا، اور پھر آپ نے جناب تالوت کو عطا کیا، تالوت نے داؤد کو عطا کیا، داؤد نے سلیمان کو عطا کیا، اور سلیمان کے بعد تابوت سکینہ میں رہا. علم انبیاء کی میراث کے طور پہ آگے بڑھا. تاریخ درمیان کے تمام تر باتیں کبھی بیان کرتی کبھی خاموش ہے. اور یہ علم جب پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، تو پھر آپ نے اپنے فرزند اسماعیل کو دیا، اسماعیل سے اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضرت قصے بن کلاب، پھر جناب ہاشم، عبد مناف، عبد المطلب، ابو طالب، اور ابو طالب نے آخری بار علم کو محمد مصطفیٰ کے حوالے کیا. آپ بھی سوچیں گے یہ علی کپڑا ہے کیا چیز ہے، گلتا ہی نہیں ہے. ارے جب مومن کا کفن نہیں گلتا تو حق کا علم کا کپڑا کیسے گلے گا؟ ایسا ہی ہے نا، کتنا طویل عرصہ ہو جائے مومن کو مرے ہوئے کفن ایسا تر و تازہ ہے. تو یہ علم کا کپڑا جو خدا نے اتارا ہے یہ وہاں سے چلا اور آیا جناب ختمی مرتبہ تک، ٹھیک. اور پھر اللہ کے رسول نے، اچھا اب علم کی دو قسمیں رہی ہیں، ایک وہ علم ہوتے تھے جو قبیلوں کے لیے، قبیلوں میں جو پارٹس ہوتے تھے ان کے خاندانوں کے لیے، ان کو کہتے تھے لوا، چھوٹے پرچم. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں چھوٹے پرچم ہاتھ میں بچے پکڑا دیے، اور ایک بڑا عالم ہوتا ہے اٹھانے کے لیے. تو بڑا عالم اس کو کہتے ہیں رایت، چھوٹے عالم کو لیوا کہتے ہیں. اور لیوا قریش کے درمیان بھی رہا، جو لیوائے اسلام، اسلام کے دو پرچم ہیں، ایک لیوا بھی ہے ایک رایت بھی ہے. البتہ لیوا غیر معصوم کو بھی ملا ہے، جیسے قبیلہ بنی عبد الدار کے افراد کو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوائے اسلام دیا. جنگ بدر کی بات کریں جناب حمزہ، جنگ احد کی بات کریں تو مصعب ابن عمیر اس سے پہلے قبیلہ بنی عبد الدار کے اشخاص کو ملا. اب تفصیل کے وقت نہیں کہ کیوں ان کو ملا، وجوہات کیا تھی، لیکن جب مصعب ابن عمیر بھی شہید ہو گئے احد کے میدان میں، لوا اٹھانے والے ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، تو جس کے ہاتھ میں رایت تھا اسی کے ہاتھ میں لوا بھی آ گیا. جس کے ہاتھ میں رایت تھا اسی کے ہاتھ میں لوا بھی آ گیا. ذمہ داری اتنی بڑھ گئی کہ رسول کو بھی بچائیں، رایت کو بھی بچائیں، لیوا کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں کہ نہ بچائیں، اسے علی کہتے ہیں. دو پرچم، ایک چھوٹا ایک بڑا، لیوا اور رایت. البتہ رایت کی اہمیت زیادہ ہے لیوا سے، کہ رایت علامت انبیاء میں سے ہے، میراث انبیاء میں سے ہے. رایت علامت معصوم ہے، میراث کے طور پہ آگے بڑھی. لیکن میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ رایت ایسا پرچم ہے کہ جو معصوم کو ہی ملتا ہے، سوائے اس کے کہ میراث کی شکل میں منتقل ہو اور بات ہے، لیکن جب کسی کو دیا جائے گا اس کے لیے اٹھانے کے لیے تو معصوم ہوگا وہ. اور عباس کی عصمت کی ایک اور دلیل، صلوات پڑھیں محمد والے. اور دلیلیں اور کتنی چاہیں گے بھیا، عصمت عباس علمدار کے لیے. اس کے بعد بھی کوئی اگر مومن سوال کرے، مولا عباس چھوٹے معصوم تھے بڑے معصوم تھے؟ یہ چھوٹے معصوم بڑے معصوم سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو، وہ منصب دار معصوم تھے، یہ بغیر منصب کے معصوم تھے. اللہ اکبر. تو پرچم چلا، اور پھر پرچم کی تاریخ میں رایت کی بات پہنچی سرکار تک، سرکار سے مولا کائنات تک، مولا کائنات سے مولا امام مصطفیٰ علیہ السلام تک، اور مولا مصطفیٰ سے مولا حسین علیہ السلام تک. پرچم ہر جنگ میں، سب کے پرچم ہوتے تھے، پرچموں پر نشان بھی ہوتے تھے، اور نشانات میں پرندوں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں، اور آج بھی آپ خوب جانتے ہیں اس بات کو. بند و عقاب یا عقاب، بند و عقاب تصویر بنی ہوئی ہے علم کی. نام لکھے جاتے تھے. لشکر کے سالار کا نام, علاقے کے بادشاہ کا نام پرچم پہ لکھا جاتا تھا اور رنگ علامت ہوتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ رنگ برنگی پرچم ہیں اور ایک مین پرچم, یعنی لوا بہت سارے ہیں. رایت دیکھے, البتہ اسلام کے رایت پر دو چیزیں سن لیجئے. ایک روایت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سنی آپ نے, اور ایک مولا کائنات کے خطبے سے اقتباس رایت کے اوپر. اللہ کے رسول کی روایت تو آپ کے اذہان میں اتنی محفوظ ہے, اتنی محفوظ ہے کہ 39 دن رسول بڑے صابر تھے, اور یہ سب کو جو بھیجا ہے نا 39 دن تک یہ لوا لے کر گئے ہیں کہ چھوٹا پرچم لے کر جاؤ کہ کچھ کر سکتے ہو تو بڑا ملے گا. پھر چھوٹے پرچم کو نہ بچا سکے رایت کیسے ملتا. اور اگر یہ جو 40ویں دن آپ کو دینا تھا وہ بھی اگر لوا ہوتا تو وہ شوق اور طلب نہ ہوتی افراد صحابہ میں. یہی دینا ہے, یہ تو کل مل چکا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی کیا خاص انتظام کیا. وہ بیمار ہیں, آنکھوں میں درد ہے, تو اب بہت سے امیدوار بڑے مضبوط امیدوار ہیں. ہوتا ہے نا آج کل کے نام لیا گیا, جیسے پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر کا مسئلہ چل رہا ہے, ایک نے انکار کر دیا, دوسرا بیمار ہو گیا, تو تیسرا اپنے آپ کو مضبوط خیال کرتا ہے کہ چلیے آج تو ایسا موقع ہے کہ علی علیہ السلام نہیں ہے, آنکھوں میں درد ہے. اور آپ فرمائے لأعطین الرایہ, الرایہ لأعطین الرایہ, میں ضرور بھی ضرور رایت دوں گا. میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا رایت کا, رایت دوں گا غدن کل اس کو, رجلن اس کی پہلی صفت کہ وہ مرد ہوگا. میں کہتا ہوں فضائل اور تولا کے لیے محبت کافی ہے اور تبرہ کل ترجمہ ہی کافی ہے. رجلن جب رجل کہہ دیا اللہ کے رسول نے تو باقی سب کے لیے مسئلہ واضح ہو گیا. لأعطین الرایہ, میں ضرور بھی ضرور علم دوں گا کل اسے جو مرد ہوگا. اس کا مطلب سنت رسول ہے کہ علم جب بھی دیتے ہیں تو مرد کو دیتے ہیں. اب اگر آپ کو علم اٹھانا ہے, خدا نے بڑا احسان کیا کہ ان کو علم کی محبت تھی نہ دی, بلکہ علم کے علم میں علم دے دیا. بھائی عین سے ادھر علم ہے, الف سے ادھر علم ہے, ہیں دونوں جگہ علم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ٹھیک, تو وہ اب چاہے شوہرا کی زبان سے سنیں یا خود پہچان لیں کہ علم عین سے, اور اردو میں علم الف لام میم علم, تو ان کے تو ایسے مسائل پیدا کر دیے کہ بھائی علم کو دیکھنا نکاح ٹوٹ جانا. بہت اچھا ہوا یہ فتویٰ ہمارے کام آیا کہ کسی بھی نا اہل کو علم کے قریب آنے کا موقع ہی نہ ملا. پھر راستہ ہم نے بند نہیں کیا, راستہ آپ نے خود بند کیا ہے. تو لأعطین الرایہ, میں کل اس کو علم دوں گا رجلن. تو اس کا مطلب کہ علم کے لیے علمدار کی صفت نمبر ایک مرد ہو, صفت نمبر ایک مرد ہو. صفت نمبر دو, کرار رکے بغیر حملہ کرے. اللہ اکبر. اب اس کے ترجمے کے لیے تو بہت تفصیل کا وقت ہے مگر مجبوری ہے. کرار غیر فرار, اور ایسا ہو کرار رکے بغیر حملہ کرے اور کبھی پیچھے نہ ہٹے. غیر کہہ کر بتا دیا کہ کرار غیر فرار, غیر نکال دو باقی جو بچیں گے وہی ہوں گے. میدان جنگ میں لڑنا کمال نہیں ہے, جمنا کمال ہے. اور یہ جم کر جو لڑتا تھا اس کو علم. اچھا, علم کی ایک خاص بات یہ کہ علم ہر کسی سپاہی کو ملتا بھی نہیں تھا. علم اس کو ملتا تھا جس میں علم اٹھانے کی صلاحیت ہوتی تھی, رایت. اور پھر صفتیں اور بیان کی, ایسا ہوگا وہ کہ یحب اللہ اور رسولہ. علم اٹھانے والے کی چوتھی صفت یہ ہے, پہلی صفت مرد, پھر کرار, پھر غیر فرار, پھر ایسا جو محبت بھی کرتا ہو اللہ سے اس کے رسول سے, پھر پانچویں صفت اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں. میں فضائل مولا نہیں پڑھ رہا, مجھے آنا علمدار تک ہے. اب علمدار کے منصب کی اگر صفات یہ ہیں تو کیا کروں, نہ بیان کروں تو کہ رایت دیا جا رہا ہے. پانچ شرطیں مکمل ہوئیں, چھٹی صفت, چھٹی صفت, صفت یہ ہوگی کہ خدا اس کے ہاتھوں پر فتح دے دے گا. چھٹی صفت یہ ہوگی کہ خدا اس کے ہاتھوں پر. اور جب چالیسواں روز نمودار ہوا تو کسی کے لیے چہلوم ہو گیا, علم نہ ملا. کسی کے لیے کیا دن تھا کہ بلایا گیا اور دو افراد مولا کا ہاتھ تھام کے لائے تھے. اتنی تکلیف تھی آپ کی آنکھوں میں, جب آنکھ میں تکلیف ہونا تو پھر چلنے میں پرابلم ہوتی انسان کو. یہ تاریخ کا جملہ ہے, لے کر آئے تھے مولا کو, اور اللہ کے رسول نے اپنی آغوش میں مولا کو لٹایا تھا اور اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا تھا. یہ سب کیوں کیا؟ بتانے کے لیے کہ صفت پائی جا رہی ہے کہ خدا اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا اس کے رسول سے محبت کرتے, ورنہ آنکھوں کی تکلیف کا بہانہ کافی تھا. رسول بلائیں اور علی نہ آئے. اللہ اکبر. گفتگو بس آخری مراحل میں. تو علم اٹھانے والے کی یہ ساری صفات چاہیے ہر جگہ جہاں معصوم علم دے. اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبے میں, غالباً مجھے اگر نمبر صحیح یاد ہے تو وہ نمبر ہے 124, نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 124. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ مولا نے علم کی تعریف بیان کی ہے, تو مولا نے علم داری کی تعریف بیان کی ہے. فرماتے ہیں, اور تمہارا یہ رایت دیکھو, فلا تمیلوہ ولا تخزلوہ. دیکھو اس علم کو ایسی ہاتھوں میں رکھنا جو مضبوط رہے, جھکنے نہ پائے. وتجعلوہ بأیدی شجعانکم, اور جب بھی اس کو کسی کے ہاتھ میں دینا تو بہادر ترین شخص کے ہاتھ میں دینا. مولا کائنات نے علمدار کی تعریف بیان کی. علم کس کے ہاتھ میں ہوگا کہ جو علم کو جھکنے نہ دے, علم کو گرنے نہ دے, علم کو مضبوطی کے ساتھ رکھے. اور یہاں تک تو آپ نے سنا بھائی, یزید کے منہ سے تعریف سنے مولا عباس کی. جملہ میں سخت کا مجبوری ہے. تعریف تو وہی ہے جو دشمن بھی کہے کہ تو لائق تعریف ہے. اپنے والے تو اپنے والے ہیں تو تعریف کرتے ہیں, اور یزید ملعون نے مولا عباس کی تعریف مولا عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر نہیں کی ہے، وہ جو علم تھا نا اس کو دیکھ کر کی ہے، جو علم تھا مولا عباس کے ہاتھوں میں. جب سامان لوٹا گیا تو وہ سامان بھی لوٹا گیا. اب عین ممکن ہے کہ یہاں پر ہم یہ فیصلہ کریں گے شاید میراث انبیاء کا رایت محفوظ ہو، جیسے کہ سرکار سید الشہداء کی انگشتر، اگر انگشتر معصوم علامت معصوم ہو، میراث معصوم ہو، تو لوٹی نہیں جا سکتی. ہو سکتا ہے لوا اور رایت، رایت محفوظ ہو گیا ہو یا لوا ہو. اور چونکہ مولا کائنات نے لوا بھی اٹھایا ہے اور رایت بھی اٹھایا ہے، اور کربلا کے میدان سے لوٹا ہوا مال، چادریں ہیں، مسلح ہے، ہاں بستر ہے، اور چھوٹے چھوٹے ایسے گوشواری میں خون لگا ہوا ہے، سب لوٹ کا سامان ہے نا جو یزید ملعون کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اس میں علم بھی تھا. اس کے الفاظ سنے، کہتا ہے انظروا ھذا العلم، دیکھو اس علم کو، لم یسلم من الضرب والطعن الا مقبض الید تحملہ. یہ تاریخ کے جملے ہیں جو پیش کر رہا ہوں. کہتا ہے غور سے دیکھو اس کو کہ اس پر اتنے نیزے تلواریں اور تیر کہ اس پرچم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے. ضرب و طعن الا مقبض الید، سوائے اس جگہ کے جہاں سے یہ پکڑا جاتا ہے. اللہ اکبر. تحملہ، اس کو نہیں معلوم تھا، جہاں تک مورخین نے اس بات کو لکھا، نہیں معلوم تھا کہ کون علمدار تھا کربلا کے میدان میں لشکر حسین کا. پوچھا کون علم، کس نے اٹھایا تھا یہ؟ لوگوں نے کہا عباس نے اٹھایا تھا. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ یہ واقعاً علم بتا رہا ہے کہ علمدار کے بہت بہادر تھا، ورنہ سب سے پہلے اپنی جان بچانے والا عالم کو چھوڑ دیتا ہے، پھر تلوار کہیں عالم کو کاٹے، چھوڑے، توڑ دے. الا مقبض الید، یہ اس جگہ سے محفوظ ہے، بالکل محفوظ. ایک تیر کا نشان بھی نہیں ہے. کتنی گہرائی ہے اس بات میں رونے والوں. اس کے بعد کہتا ہے ابیت اللعن یا عباس، عباس تم نے کمزوری کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا. ھذا وفاء لأخن اخیہ، ایسے ہی بھائی کو بھائی سے وفا کرنی چاہیے. کیا الفاظ ہے. اللہ اکبر. تو کربلا کے میدان سے مولا عباس کے مصائب کا اشارہ عالم تک پہنچا، اور اس کے بعد بس اتنی بات بیان کروں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا عباس کے مصائب کتنے زیادہ ہیں، کتنے زیادہ ہیں سوچ سکتے ہیں، اتنے زیادہ مصائب ہیں کہ کربلا میں کسی شہید کے اتنے مصائب نہیں ہیں. آج مولا عباس کا دسواں بھی ہے نا، اور رونے والوں آج پرسا پیش کرو عباس کی دکھیاری ماں کو، کہتی تھی
عباس مجھ کو یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا. عباس تجھے میں نے پالا تھا, کیا کوئی عرب میں اتنا بہادر بھی پیدا ہو سکتا ہے تو تجھے مار دے؟ اللہ اکبر, بہت بڑا دعویٰ ہے یہ بی بی کا, تجھے میں نے پالا تھا. پھر فرماتی تھی عباس, مگر جب میں یہ سنتی ہوں نا کہ آقا حسین شہید ہو گئے, عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ زینب کے سر سے چادر چھن گئی, عباس یقین کر لیتی ہوں کہ تو مارا گیا تھا. پہچانے ماں نے جو وفاؤں کا درس عباس کو دیا ہے کہ اگر عباس زندہ رہتا امر محال تھا کہ حسین کا سر کٹ جائے, عباس زندہ رہے امر محال ہے کہ کوئی زینب کی چادر چھیننا تو بہت دور کی بات ہے, کوئی چادر کی طرف نگاہ اٹھا کے تو دیکھ لے. اجرکم اللہ رونے والوں, ہائے بہت روتے تھے کربلا کے بعد مدینے میں اہل حرم, اور جناب زینب کبریٰ کا معمول تھا کربلا سے پہلے بھی کہ ہر عید اور خوشی کے موقع پر اپنی ماں ام المنین کو سلام کرنے جاتی تھی. جب سلام کرنے جاتی تھی چاروں بھائی لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے, اور کربلا کے بعد ام البنین کی خدمت میں بی بی پرسا پیش کر لی گئی ہے, مگر اب چاروں بھائی نہیں تھے. زینب نے خالی نگاہوں سے اس گھر کو دیکھا جہاں چار جوان کھڑے ہوتے. اجرکم اللہ, رونے والا جملہ سنو گے, میرا چوتھا امام کتنا رویا ہے, اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے خون بہتا تھا. 35 سال میرا مولا روتا رہا. جناب عباس کا ایک بیٹا زندہ ہے, دو بیٹے شہید ہوئے کربلا میں, جو ایک بیٹا زندہ ہے وہ عبید اللہ ہے, اس بچے کا نام عبید اللہ ہے. یہ وہی بچہ ہے جس کا ہاتھ تھام کر ام البنین جنت البقیع میں آتی تھی. رونے والوں, اس کے چار جوان بیٹے ہوں, اس کو اتنی تو آرزو تھی نا کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا چاروں طرف سے بیٹے اٹھائیں گے. واہ غربتا, عبید اللہ ابن عباس, مولا عباس کا جو ایک بیٹا زندہ رہ گیا. یہ بیٹا ایک مرتبہ لوگوں نے مولا سجاد سے درخواست کی کہ آپ بالکل ہی روتے ہیں مجلسوں میں, بالکل ہی آپ کا غم طاری ہے, مولا کبھی تو موقع دیں کہ آپ کو سلام کیا جائے عید کے موقع پر بھی. امام نے اپنے چاہنے والوں کی بات قبول فرمائی کہ اچھا میں آ کر بیٹھ جاؤں گا, مگر کوئی مجھے مبارکباد نہ دے کہ میں ابھی غم حسین میں ہوں. کہتے ہیں مورخین کہ مولا عباس کا بیٹے نے جب سنا کہ مولا سجاد آ رہے ہیں سلام قبول کرنے کے لیے, دادی کے پاس کہ دادی اماں آج مجھے اچھا سا لباس پہنا دے کہ میں سلام کرنے جاؤں گا اپنے آقا اور مولا. ہر ایک کا جملہ ہے, جناب ام البنین نے وہ لباس نکالا جو مولا عباس بچپن میں پہنا کرتے تھے. لباس نکال کے جناب ام البنین نے مولا عباس کے یتیم بچے کو بنایا, اور جب مولا عباس کا لباس اس بچے نے پہنا تو بڑی شان سے چلا کہ میں اپنے بابا کا لباس پہن کے جا رہا ہوں. جب جیسے ہی اس بارگاہ مولا میں داخل ہوا جہاں چوتھے امام تشریف فرما تھے, لوگ آ کے سلام پیش کر رہے تھے, اور مولا سجاد نے اپنے آنسوؤں کو روکا تھا کہ سلام قبول کر لے, اگر جیسے ہی دروازے سے عباس کا یتیم بیٹا، عباس کا لباس پہنے ہوئے تھا، میرا چوتھا امام اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے ایسا خون جاری ہوا، لوگ کہتے مولا آج تو عید کا دن ہے، کہا دیکھو عباس کا بیٹا، سینے سے لگا لیا، فرماتے
اجرکم اللہ،
سینے سے لگایا عباس کے یتیم بیٹے کو، عبید اللہ ابن عباس. اور اب یہ تو آپ نے جملہ سنا ہے، ایک جملہ آپ سنو قبر عباس کے حوالے سے، قبر عباس کا وہ حوالہ کہ آغائے محمد مہدی بحر العلوم کہ جو تقریباً 1200 سن ہجری میں ایک بہت عظیم شخصیت عارف کامل گزرے، بہت بڑا نام ان کا، یہی نام کافی ہے، علوم کا سمندر، بحر العلوم محمد مہدی. ایک مرتبہ یہ کربلا گئے ہوئے تھے اور مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں کچھ تعمیرات کا کام جاری تھا، خاص طور سے سرداب مقدس جہاں اصل قبر مبارک ہے وہاں پہ کام ہو رہا تھا. تو ایک معمار کام کرتے کرتے باہر نکل آیا اور دیکھا تو اس کو حرم میں آیت اللہ کی شخصیت آقا بحر العلوم دکھائی دیے. قریب آیا اور کہتا ہے کہ آقا آپ سے سوال کرنا ہے. رو رہا ہے بے تحاشا سے، بولا نہیں جا رہا ہے، دونوں ہاتھوں میں چونا لگا ہوا ہے، سوال کرنا ہے آپ سے. اس نے کیا سوال کرنا ہے آپ کو؟ کہا یہ بتائیے آقا کہ قبر عباس کہاں پر ہے؟ نیچے سے آ رہا ہے، سرداب عباس سے آ رہا ہے. اور آقا بحر العلوم سے پوچھتا قبر عباس کہاں پر ہے؟ فرمایا تم وہیں سے تو آ رہے ہو، یہ روزہ ہے، نیچے قبر مبارک ہے. کہا نہیں، قبر عباس نیچے نہیں ہے، میں نے بہت تلاش کیا، وہاں کوئی قبر عباس نہیں ہے. پوچھا پھر تم نے کیا دیکھا؟ قبر تو ہے نیچے. کہا نہیں مولا، وہ نہیں آقا، وہ تو ایک چھوٹے سے بچے کی قبر ہے، جیسے کچھ 6 مہینے کا بچہ دفن کر دیا گیا. عباس کی قبر کہاں پر؟ رونے والوں آپ نے سنا، گریا کیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اور مولا عباس باب الحوائج ہیں، خالی آپ واپس نہیں جاؤ گے. محرم کی 11 تاریخ سے مولا عباس کا نام سننے والوں، آج 10واں دن ہے مولا عباس کو روتے ہوئے. آغائے بحر العلوم نے سنا اور بے ہوش ہو گئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے. کہنے والا کہتا تھا کہ آقا بحر العلوم، ہم نے تو سنا ہے آپ جیسے علماء سے کہ مولا قد اتنا طولانی تھا، اتنا طولانی کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو آپ کے دونوں گھٹنے گھوڑے کے کانوں کے برابر پہنچ جاتے تھے، اور جب پاؤں رکاب سے نکالتے تھے تو پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے. اتنا بڑا قد، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اندر قبر نہیں ہے مولا عباس کی. رونے والو خدا آپ کو نصیب کرے، جاؤ، ہمت ہے نا، کر سکو گے برداشت؟ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں قبر عباس تک پہنچنے کی اجازت مل جائے، برداشت کر سکو گے؟ وہ کہتا ہے نہیں، قبر عباس نیچے نہیں ہے. آپ نے سواس نہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، بڑے عارف کامل تھے، پانی ڈالا گیا جب ہوش میں آئے تو رو کر کہتے تھے کہ ہاں قد تو اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ تو نے سنا ہے مجلسوں میں، لیکن جب 13 محرم کو میرا چوتھا امام اپنے چچا کی لاش کے قریب آیا تو قبر تو پوری برابر کھودی تھی قد کے لحاظ سے، لیکن جیسے ہی اپنے چچا کے جسم کو ہاتھ لگایا، ارے جس اعضائے بدن کو چاہتے تھے ہاتھ سے اٹھا لے وہ دوسرے اعضا سے جدا ہو جاتا تھا. واہ غربتا، واہ محمدا، ایک مرتبہ میں لاش عباس اٹھائی ہی نہ گئی، ٹکڑے اٹھا پڑے. اللہ ماتم کرو، ماتم کرو رونے والو، عباس عباس اتنے زخم کھائے، اب سمجھ میں آیا نا کہ مولا عباس نے کیوں فرمایا تھا آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر نہ جائیے گا، اگر خیمے میں عباس کی لاش چلی جاتی کتنی بیویاں عباس کی لاش کو دیکھ کر رونے والو. بہت مشکل، بہت مشکل ہے. مولا عباس کی لاش کو اٹھایا، ٹکڑے اٹھائے تھے، اس آزائے بدن کو ہاتھ لگاتے تھے اور دوسرے آزا سے الگ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ٹکڑوں میں جمع ہو گئی لاش عباس.